رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. گزشتہ دو جمعوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی 3 آیات اور سورہ توبہ کی 2 آیات کے حوالے سے مسلمان کے لیے جو مکمل لائحہ عمل زندگی میں ہونا چاہیے مختلف ترتیب کے ساتھ مختلف اسلوب کے ساتھ اس کا بیان ہوا. سورہ آل عمران میں 3 نکاتی پروگرام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز موت نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت. یہ پہلا نقطہ ہے، خود اللہ کے بندے بنو، خود تقوی اختیار کرو، خود دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، خود اپنے وجود پر اور اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کے دین کو قائم کرو. دوسرا نقطہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اجتماعیت، یہ اتحاد، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہے حیوانوں کا غلہ، اس کے لیے اتحاد اور نظم اور ڈسپلن جو ہے وہ صرف جبر کے تحت بھی ہو سکتا ہے. ایک چرواہا ہو، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، تو وہ بھیڑوں کا غلہ صحیح چلے گا. لیکن انسانوں کے اتحاد کے لیے، کیونکہ انسان حیوان عاقل ہے، ہر انسان کے کوئی نظریات ہیں، کوئی خیالات ہیں، کوئی افکار ہیں، کوئی مقاصد ہیں، کوئی اہداف ہیں، تو جب تک نظریات کے اندر ہم آہنگی نہ ہو، خیالات کے اندر اشتراک نہ ہو، مقاصد کے اندر اشتراک نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی اتحاد جو ہے وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے. وہ بے بنیاد اتحاد ہے، مصنوعی اتحاد ہے، وہ آج نہیں تو کل بکھر جائے گا. تو مسلمانوں میں جو اتحاد مطلوب ہے وہ قرآن مجید کے تمسک کے حوالے سے، حبل اللہ قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو. تمہارا فکر ایک رنگ میں رنگ جائے گا، تمہارے اہداف اور مقاصد ہم رنگ ہو جائیں گے، تمہارے نظریات ایک ہو جائیں گے، تو ان کس طریقے سے گویا کہ تم سب کے سب صبغت اللہ میں رنگے جاؤ گے، تو یہ ہوگی وحدت اور یہ اتحاد ہوگا کہ جو فطری ہے اور جو پائیدار ہے. تیسرا رکتہ، یہ اتحاد کاہے کے لیے درکار ہے؟ اتحاد اور نظم اور ڈسپلن جو ہے وہ تو ڈاکوؤں کے ٹولے میں بھی ہو تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ تو جیب کتروں کے اندر بھی اگر نہ ہوگا تو وہ ناکام ہو جائیں گے. ایک اتحاد، ایک نظم، ایک ان کا استاد، اس کے سب وہ اطاعت گزار. لیکن یہ اتحاد جو درکار ہے، یہ 3 کاموں کے لیے درکار ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم سے ایک ایسی جمعیت، ایک ایسے ہم مقصد لوگوں کا اجتماع، ایک قوت منظم وجود میں آنی چاہیے جو 3 کام کرے: دعوت الى الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. دعوت الى الخیر کو عام بھی رکھ سکتے ہیں، ہر خیر، ہر بھلائی، لیکن جہاں تک غور کیا معلوم ہوا کہ یہاں مراد ہے دعوت الى القرآن. سب سے بڑا خیر قرآن ہے. هو خیر مما یجمعون، جو چیزیں بھی یہ جمع کرتے ہیں، دنیا کے ساز و سامان، مال و اسباب، دولت، مال و منال، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے سب سے بڑا خیر قرآن ہے. تو دعوت الى القرآن، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. صرف نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے بارے میں ہم نے 9 آیات قرآن مجید کی 9 مقامات دیکھے، جن میں یہ بالکل گاڑی کے جیسے دو پہیے ہوتے ہیں اس طرح جڑ کر آیا. تین مرتبہ سورہ آل عمران، سورہ آراف میں حضور کی شان میں یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، سورہ توبہ میں جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، پھر سورہ لقمان میں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. معلوم ہوا یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان میں سے ایک پہیے پر گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی، امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر لازم. پانچ مقامات میں نے آپ کو ایسے بتائے جن میں صرف نہیں عن المنکر کا ذکر، بلکہ قومیں جو مردود ہوئی، ملعون ہوئی، راندہ درگاہ حق ہوئی، ان پر جو اللہ تعالیٰ کا جو فرد جرم عائد ہوئی ہے قرآن مجید میں، ان میں اہم ترین یہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السلط، کیوں نہیں روکتے. پانچ مقامات پر ہم نے دیکھا، وہ جو اصحاب السب تھے ان میں بھی فرمایا گیا ان کو ہم نے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، ینہاؤنا عن السوء ان کو بچایا عذاب. تو معلوم ہوا کہ ان میں اہم تر نہیں عن المنکر ہے. ویسے بھی فقہ کا اصول آپ کو بتا چکا ہوں کہ فقہ کا اصول یہ ہے، اصول فقہ میں، کہ نہیں زیادہ قوی ہے امر سے. اس کی مثال بھی میں دے چکا ہوں کہ ایک امر ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو دو رکعت نماز ضرور پڑھو، یہ امر ہے. ایک نہیں ہے فلاں فلاں اوقات میں نماز مت پڑھو، سجدہ مت کرو. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے نہیں کو مقدم رکھ کر اس پہلی حدیث کو تابع کر دیا کہ عصر کے بعد سے اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ اب یہاں پہ دو رکعت جو ہے تحیت المسجد نہیں پڑھیں، اس لیے کہ یہ مطلوب. اگر آپ عصر پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو عصر بھی ابھی پڑھنی ہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، دو رکعت پڑھیے پھر عصر پڑھیے، لیکن عصر ادا ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ اس حدیث پر اس وقت عمل نہیں ہوگا جس میں امر ہے، بلکہ اس کو مقدم رکھا جائے گا جس میں نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں اقوا ہے، زیادہ قوی ہے امر. تو یہ اصول فقہ کی بات تھی. تو معلوم ہوا کہ گاڑی کے دو پہیوں میں سے اہم تر پہیہ نہیں عن المنکر ہے. پھر نہیں عن المنکر کے تین مراتب دو حدیثوں کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں. کم ترین درجہ ہے دل سے نفرت رکھنا برائی سے، اس سے بلند تر ہے زبان سے، اور اعلیٰ ترین جس کے لیے میں پچھلے جمعے میں بار بار لفظ استعمال کرتا رہا ٹپ آف دی ٹپ، بعد میں مجھے خیال آیا کہ زیادہ صحیح لفظ ہے ٹپ آف دی ٹاپ، جیسے یہ پہاڑی درے ہوتے ہیں، بابو سر ٹاپ ایک ٹاپ ہوتا ہے جہاں پر سے کہ پھر، اور پھر اس کا بھی ایک جگہ پر نشان لگا ہوتا ہے کہ اس ٹاپ کا سب سے اونچا مقام یہ ہے. تو یہ ٹپ آف دی ٹاپ ہے. نہیں عن المنکر دل یب، طاقت کے ساتھ قوت. لیکن اس ٹپ آف دی ٹاپ پر پہنچنے کے لیے یہ منزلیں طے کرنی ضروری ہے. کوئی شخص اس ٹپ آف دی ٹاپ کے اوپر چھلانگ لگا کر پہنچنا چاہے تو اوندھے منہ گرے گا، ہڈی پکی توڑوا دے گا. پہلی منزل وہی ہوگی اتق اللہ حق تقاتل، دوسری منزل وہی ہوگی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر کہیں یہ منزل آئے گی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور پھر نہیں عن المنکر میں بھی نہیں عن المنکر بالید طاقت کے ساتھ، یہ تو گویا کہ سب سے اونچی منزل. اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ توبہ کی دو آیات کے حوالے سے دیکھے، مضمون وہی، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہم نے دیکھی کہ اس ٹپ آف دی ٹاپ سے بھی اوپر کی ایک شے ہے جس کا ذکر کیا، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے. جیسے میں نے عرض کیا تھا ہمارا ملک ہے، اس کی حدیں ہیں. فوج کا کام کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت. وہ فوجی کیا ہوا؟ حرام خور ہوا جو اپنی جان بچانے کے لیے اور دشمن کو جو ہے وہ آنے دے اور در آنے دے ہماری حدود کے اندر، وہ تو حرام خور ہے، غدار ہے، اس کا تو کورٹ مارشل ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے اب تک جو کھایا ہے، انہوں نے جو کچھ ان کے اوپر قوم نے خرچ کیا، کس لیے خرچ کیا ہے؟ کہ وہ ہماری حدود کے اندر غنیم کو داخل نہ ہو. ہم مر جائے آدمی، جان دے دے پھر ٹھیک ہے، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. کسی طریقے سے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ خدائی فوجدار ہے اس سرزمین کے اوپر، اللہ کی زمین پر ہمارے جیتے جی اور اللہ کے احکام توڑ دیے جائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مجھے بہت پسند ہے کہ جب حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا ہے کہ ذرا دیکھیے مصلحت کو دیکھیے، اس وقت تین تین محاذ کھولنے مناسب نہیں ہے، نئی نبوت کے دعوے داروں سے تو لا محالہ ہمیں جنگ کرنی ہے، وہ تو کھلم کھلا کافر ہوئے، مرتد ہو گئے، لیکن یہ کہ یہ دو محاذ ابھی نہ کھولیں، یہ جیسے اسامہ کو بھی ابھی روانہ نہ کریں، ہوا اکھڑ جائے گی کہ لشکر بھی مدینے سے نکل گیا ہے، لوگ چڑھ دوڑیں گے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو مانعین زکات ہیں ان کے بارے میں تو ذرا نرمی اختیار کریں۔ بہرحال جو بھی اس میں رد و قضا ہوئی جانبین کی طرف سے جو دلائل ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں۔ جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، ایونقص الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ اگر میری، بلکہ یہ الفاظ بھی فرمائی، یہ لشکر جو محمد الرسول اللہ نے جس کے لیے عالم عطا کر دیا، میں اب اس جھنڈے کو اب میں طے نہیں کر سکتا، اور چاہے مدینے کے اندر چڑھائی ہو جائے اور بھیڑیے اور کتے ہماری لاشیں نوچ نوچ کر کھائیں، لیکن جو لشکر محمد الرسول اللہ نے روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زکات کے اندر اونٹ کے ساتھ اونٹ باندھنے کی رسی دیتا تھا اور اب کہے کہ میں اونٹ تو دوں گا رسی نہیں دوں گا، میں اس سے بھی کہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے جیتے جی محمد کے دین کے اندر ترمیم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ حافظون لفضول اللہ، چنانچہ نو اوصاف وہاں بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 112 سورہ توبہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ یہ چھ منزلیں پہلے طے کرو، پھر آئے گا ٹاپ، وہ ٹاپ کیا ہے؟ والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہاں ٹپ آف دی ٹاپ جو ہے اضافہ ہو گیا مزید، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دی، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقام اس سے ایک اعتبار سے اوپر چلا گیا، ویسے بھی سورہ آل عمران سن 3 کے اندر نازل ہو رہی ہے اور سورہ توبہ سن 9 میں نازل ہو رہی ہے، 6 سال کا فصل ہے، منزل بمنزل قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، وہاں تو بات ختم ہو گئی ہے۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لیکن یہاں آ کر اس سے آگے کی منزل، والحافظون لحدود اللہ۔ تو ایک بات تو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ کام جس کے کرنے کے لیے دل کے اندر امنگ پیدا ہو جائے، جس کے دل میں پیدا ہو جائے، مبارک ہے یہ امنگ، یہ ولولہ، یہ ذوق، یہ شوق، لیکن ایک تو اسے نوٹ کرنا چاہیے، پہلی 6 منزلیں اگر طے نہیں کی اور ادھر دوڑ لگا دی تو حماقت۔ دوسرے یہ کہ چونکہ یہ منزل سب سے اونچی آئی، لہذا اس سے پہلی آیت میں گویا کہ وہ سرفروشی کا نقشہ رکھ دیا گیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ جب تک شکل نہ ہو حافظون لحدود اللہ کا کام نہیں ہو سکتا، سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، جان کو سینے کو اگر آپ گولی کے لیے پیش نہ کریں تو اللہ کی حدود کی حفاظت کیسے ہو جائے گی جب تک کہ سر بکف نہ ہو جائے، جب تک کہ ہتھیلی پر جان نہ رکھے، جب تک کہ جان دینے ہی کو سب سے بڑی آرزو اور امنگ نہ بنا۔ اور اسی میں اشارہ ہو گیا تھا، جیسا کہ پچھلی مرتبہ کی میری آخری بات تھی، اسی میں وہ لفظ مبایعت آ گیا ہے۔ یہ نظم جو یہاں درکار ہے اس کے لیے اصل شہ مبایعت، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، تم نے ایک سودا اللہ سے کیا، جان اور مال اس کے ہاتھ فروخت کر دیے، اور آج اس مقام پر آنے کے لیے تم نے بیعت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ وہ لفظ جو ہے جو بعد میں آیا ہے سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالی اہل ایمان سے راضی ہو گئے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جبکہ اے نبی وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے لیے۔ پھر آیا نبی سے خطاب کر کے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے کر رہے ہیں بیعت، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. جب بیعت ہوتی ہے تو ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ، ایک جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا ہاتھ. تو فرمایا یہ دو ہاتھ نہیں ہے، ایک اور ہاتھ ہے غیر مرئی ہے نظر نہیں آتا، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تیسرا ہاتھ اور ہے ان دو ہاتھوں کے اوپر، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ بیعت تو اللہ سے کی ہے، جان و مال اللہ کے ہاتھ فروخت کیا ہے، لیکن یہ جان اور مال کیسے صرف ہوگا، کہاں صرف ہوگا، کب جنگ کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، کہاں نکلنا ہے میدان میں کہاں نہیں نکلنا ہے، کب اقدام کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، یہ تو کسی کے فیصلے سے ہوگا. حضور کے زمانے میں حضور کا فیصلہ تھا، اور حضور تو رسول تھے، ویسے ہی واجب الاطاعت. لیکن آئندہ والوں کی رہنمائی کے لیے نظام بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر چھوڑا ہے، ایک مقدس اسوے اور ترکے کی حیثیت سے. اب کیسے جڑیں گے لوگ؟ اب تو ظاہر بات ہے کوئی نبی رسول تو ہے نہیں، یا تو جھوٹا نبی پیدا کیجیے، جیسا کچھ لوگوں نے پیدا کیے جھوٹے نبی. اور جھوٹے نبی کی بنیاد پر بھی جو تنظیم وجود میں آئی کتنی مضبوط ہے، 100 برس ہو گئے قادیانیوں کو، آج چل رہی ہے جماعت. یہ وہ شے ہے کہ اس کا جھوٹ بھی اتنا ہے، غور کیجیے نا. لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرتا ہے وہ دجال. لہذا اصل شے کیا ہے؟ جڑنا تو ضروری ہے، ایک تنظیم کی تشکیل تو ضروری ہے. نبوت کی بنیاد ختم ہو چکی، نبی اور امتی کی جو بنیاد ہوتی تھی وہ اب ختم ہوئی، وہ تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جو تنظیم بنے گی وہ بیعت کی بنیاد پر بنے گی. یہ میری دو دنوں کی گفتگو کا خلاصہ ہے. میں اس بات کو یہاں چھوڑ کر آج اپنے ملکی اور سیاسی حالات کے بارے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آخر میں جا کر اگر جو میرا ارادہ ہے، میرے پیش نظر ہے، پھر یہیں اسی مضمون کے ساتھ بات جڑے گی. لیکن میں آج ذرا زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب سیاسی معاملات میں یا ملکی معاملات میں آخری وقت میں روا روی میں اظہار خیال ہوتا ہے تو بات صحیح سامنے نہیں آتی، مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں، اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا میں آج زیادہ وقت پچھلے دو جمعوں کا جو سبق تھا اس کا مختصر اعادہ کر کے اب آگے چل رہا ہوں. وہ دو معاملات جن پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے، ایک تو یہ کہ ہماری پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اپوزیشن کے جتنے گروپ تھے انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کر لیا ایک اتحاد میں، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز یا کیا کوپ کے نام سے ان کا ایک اشتراک جو ہے وجود میں آ گیا. دوسرے جس کی طرف میں نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا، اور یہ بھی ہمارے ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک اہمیت اختیار کرنے والا واقعہ بن جائے، اور اس کا ہمارے اس پورے فلسفے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ متحدہ علماء کونسل ایک وجود میں آئی کراچی میں، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحریک چلائیں گے اس ملک میں کن کن چیزوں کے خلاف. ان میں ایک خالص شرعی معاملہ بھی ہے، عورت کی حکمرانی، غیر شرعی حکمرانی، پھر معاشی معاملات بھی ہیں، بہت بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرانی، پھر یہ کہ خالص خارجہ پالیسی سے متعلق معاملہ بھی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ دب کر معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ہندو اور یہود کی لابی کے تحت کے سامنے گویا کہ ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں. خالص انتظامی معاملہ بھی ہے کہ آئی ایس آئی کے صدر کو بدلا گیا ہے. اس طرح سے مختلف معاملات ہیں جو جمع کیے گئے، عام یہ اریانی اور فحاشی وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ جو علماء کونسل وجود میں آ چکی ہے، اور اس کا پہلا جلسہ جو ہے وہ اگلی جمعرات جو اب آئے گی اس کو ہونا ہے 15 تاریخ کو، گویا کہ اگلی میری جو ملاقات آپ سے ہوگی اس سے پہلے وہ جلسہ عام ہو چکے گا. اور آج اس کے بارے میں زیادہ مجھے اظہار خیال اس لیے بھی کرنا ہے کہ آج ایک اخبار میں باقاعدہ ان حضرات کی طرف سے اپیل آئی ہے کہ خطبہ جو ہے اپنے خطبوں میں اسی کے متعلق اظہار خیال کریں. تو یہ گویا کہ امتثال امر بھی ہے. میں نے اسی کے لیے آج ایک دو آیت پڑھی تھی، وہ آیت تو اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر سے متعلق ہے جس سے کہ ہماری گفتگو شروع ہوئی، اور جس پر کہ پچھلے دو جمعوں میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ابتدائی منزل مرحلہ بحثیت مجموعی سورہ آل عمران کی آیات 102 تا 104 اور اس ٹپ کا اس ٹاپ کا ٹپ بھی جو ہے چوٹی جو ہے ذروۃ السلام منہ وہ سورہ توبہ کی آیات نمبر 111 112 میں آ گیا. میں نے اس کے لیے وہ آیت پڑھی آج کے جس میں اللہ تعالی نے سند دی ہے جماعت صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. پہلے تو کہا تھا نا ولتکم منکم امت, ایسا ہونا چاہیے کہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جائے. یہ تو گویا کہ ایک آئندہ کی بات کہی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ 110 آیت جو ہے سورہ آل عمران کی وہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے سند دے دی جماعت صحابہ کو. یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اور آپ کو سند مل گئی ہے, ہم مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہم تو وہ کام کریں گے تو پھر ہم بھی سند پا لیں گے, لیکن وہ سند جو قرآن میں آئی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, کہ جو ان تمام بنیادی منازل کو طے کر چکے تھے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب تم ہو گئے ہو وہ امت, تم بن گئے ہو, تم نے کوالیفائی کر لیا ہے, تم تقویٰ کی منزل بھی سر کر آئے ہو, تم التائبون العابدون الحامدون یہ ساری منزلیں جو ہے طے کر آئے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اب تم اس مقام پر فائز ہو چکے. دوسری میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو, یہ حضرت تمیم داری ہے رضی اللہ تعالی عنہ, تمیم ابن اوس الداریے, ان سے یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ, دین تو نام ہے نصیحت کا, خیر خواہی کا, وفاداری کا. اصل میں نصح کہتے ہیں عربی زبان میں خلوص کو, جہاں خلوص ہوگا وہاں اپنے سے بڑی ہستی ہوگی تو اس کے ساتھ وفاداری ہوگی, اپنے برابر کے یا اپنے چھوٹے ہوں گے تو خیر خواہی ہوگی. لفظ ایک ہی ہے, نصیحت کا لفظ خلوص کا لفظ جو ہے اس کی تعبیر جب ہم اپنے بزرگوں یا بڑوں سے کہیں گے تو خیر خواہی نہیں کہیں گے بلکہ وفاداری, اور جب چھوٹوں یا ہمجولیوں یا اپنے ہم رتبہ لوگوں سے کہیں گے تو خیر خواہی. لہذا ترجمے دونوں ہوں گے. حضور نے فرمایا دین و النصیحہ, دین تو نام ہے وفاداری اور خیر خواہی کا. پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ, سوال کیا گیا حضور کس کی خیر خواہی کس کی وفاداری, فرمایا للہ. اب یہاں اللہ کے لیے خیر خواہی کا لفظ تو ہم نہیں لا سکتے نا, اللہ کی وفاداری, ولے کتاب ہی اور اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری, ولے رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری, ولے ائمت المسلمین وعامتہم اور مسلمانوں کے جو امام ہو سربراہ ہو ان کی بھی ان کی خیر خواہی. اب یہاں ہم خیر خواہی کا لفظ لائیں گے, وعامتہم اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی, یہ کل دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. اچھا یہ روایت ہے صحیح مسلم کی, اس کو نوٹ کر لیجئے, یہ پختہ اور صحیح حدیث. حضور کا ارشاد سنا رہا تھا اوتی تو جوامع الکلم, مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے. کل دین کی حقیقت کو آپ کبھی کسی ایک لفظ سے تعبیر فرما دیتے اور واقعتاً جامع ترین لفظ. ایک بدو کہتا ہے حضور میں لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا, مجھے تو بس کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ اسے میں دانتوں سے پکڑ لوں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, بس کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ. اب استقامت میں ساری قیامت جو ہے وہ مضمر کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح الدین و النصیحہ, دین تو نام ہے نصیحت کا, خلوص کا, اخلاص کا, خیر خواہی کا, وفاداری کا, کن کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری, اور مسلمانوں کے عوام اور ان کے جو بھی سر دھرے ہیں سربراہ ہیں ان کے ساتھ وفادار, ان کے ساتھ خیر خواہی. اب میں اس پر عمل کرتے ہوئے آج چند باتیں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے آج ان دو باتوں کے ضمن میں کچھ عرض کرنے سے پہلے تین تمہیدی باتیں جو کچھ عرصے پہلے بیان ہوتی رہی ہیں لیکن آج اجمالاً میں انہیں دہراؤں گا. پہلی بات یہ کہ یہ سیاست کے بارے میں گفتگو سے ہمارے بعض شرکائے جمعہ بھی کچھ گھبراتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے بعض وفقائے تنظیم بھی گھبراتے ہیں. یہ کیا ہم سیاست کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں, ہمارا سیاست میں کوئی حصہ نہیں. تو بارہا میں نے وضاحت کی ہے, تفصیل جسے مطلوب ہو استحکام پاکستان میں میں نے یہ بحث لکھ دی ہے, وہ اس کا مطالعہ کر لیں. اگر تو سیاست کا مطلب ہے حصول اقتدار کی کوشش، پاور پالیٹکس، تو ہم سب بار اس سے پناہ مانگتے ہیں. وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے رکھا ہی ان کے لیے ہے جو زمین میں اقتدار کے طالب نہیں بنتے، وہ اس کے طالب نہیں ہیں. اور یہ اقتدار کا طالب ہونا ہی ہے کہ یہ بھی طالب وہ بھی طالب، جھگڑا ہوگا، فساد ہو کر رہے گا. سارے فساد کی جڑ جو ہے طلب اقتدار ہے، یہی سارے مذہبی اختلاف کی جڑ ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں بارہا ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ جتنے تفرقے ہوئے ہیں یہ اندھیرے میں ٹھوکریں نہیں کھائی گئی ہیں، عین جان بوجھ کر کیا گیا ہے. اور کس لیے کیا گیا؟ بغیا بینہم، ایک دوسرے کے اوپر بالا دستی، ایک دوسرے سے ور ہو جانا، اوپر ہونا، یہ ہے اصل فساد. وہ مذہبی فساد ہو یا سیاسی فساد ہو، یہ ہے کہ میں اوپر میں اعلی، یہ ہے چیز کے جو جس کی جڑ کاٹ دی اس آیت نے. اگر کوئی آخرت کا طالب ہے تو اس کی نفی کر دے، اس لیے کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ریزرو کر دیا ہے صرف ان لوگوں کے لیے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیاست سے، پاور پالیٹکس سے، اسی لیے انتخابات سے ہم نے دروازہ اپنے اوپر بند کر دیا، اس دروازے نہیں جانا ہوگا، کبھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ اس فیصلے پر استقامت عطا فرمائے. البتہ سیاست اگر نام ہے ملکی حالات کے بارے میں غور و فکر، سوچ بچار، سیاست اگر نام ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، تو یہ تو ہمارا عین دینی فریضہ، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد عین دینی فریضہ. اور اس کے لیے ملکی حالات کا فہم حاصل کرنا، کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے اختلافات کیا ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں، اندر کے مسائل کیا ہیں، باہر کے خطرات کیا ہیں، اگر ان کا شعور نہیں ہوگا تو پھر تو ابلہ مسجد بن کر آپ رہ جائیے، یا صرف بس خیر کی تبلیغ کرنے والے بن جائیے، پھر وہ اقامت دین کا کام آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو آپ کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کے ذہنوں کو بنانا ہے، جو بھی مختلف محرکات ہیں لوگوں کے ان کو پہچاننا ہے، جو مختلف سیاسی قوتیں ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا نظریاتی اختلاف کیا ہے، اس کو جاننا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر خیر خواہی نہیں ہے اپنی قوم کی اور مسلمانوں کی اور مسلمان ملک کی، تو اس حدیث کی نفی ہو جائے گی. اس خیر خواہی میں آپ کو مشورہ دینا ہے، کوئی سنے نہ سنے. مجھے بارہا خطوط آتے ہیں کہ کون آپ کی بات سنتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میرے سامنے تو قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، یہ تو قوم اس حد کو جا چکی ہے کہ اب اللہ اس پر عذاب بھیج کر رہے گا، ہلاک کر کے رہے گا، یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. قالوا معذرۃ الى ربکم ولعلہم یرجعون، انہوں نے کہا یہ معذرت ہے ہماری طرف سے ہمارے رب کی خدمت میں کہ پروردگار ہم آخری وقت تک بات کہتے رہے. کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا ہے نہ سنے. ایک طرز تغافل ہے صبح ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہے. لہذا یہ چند باتیں، تفصیل کسی کو دیکھنی ہو تو وہ میری کتاب کے اندر دیکھ لے کہ میں نے وہاں حصے کیے سیاست کے، دو حصے، نظری سیاست، عملی سیاست. نظری سیاست میں ہم ہیں، صد فی صد ہے، کوئی باشعور مسلمان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سیاست دین کا جز ہے. ورنہ تو آپ نے ایک بالکل وہ سیکولرزم کے نظریے کو اختیار کر لیا، یہاں تو ایک عبادت ہے، لہذا کیسے باشعور مسلمان، جبکہ حدیث رسول موجود ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کے ہاتھ میں تھی، انبیاء کے کرنے کا کام گھٹیا ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے نظری سیاست میں ہم صد فیصد ہیں، میں کم سے کم صد فیصد ہوں. البتہ عملی سیاست کے پھر دو حصے ہیں، انتخابی سیاست، یہ خالص حکومت کا اور اقتدار کا کھیل ہے، میچ ہوتا رہتا ہے، کون جیتا کون ہارا، یہ پاور پالیٹکس ہے، اس کا دروازہ ہم نے بند کر دیا اپنے اوپر. البتہ انقلابی سیاست،
نظام کو بدلنے کی جد و جہد وہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے، وہ ہم نہ کریں گے تو سب سے بڑے چور سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ کی نگاہوں کے سامنے. اللہ کے دین کا نظام عدل ہمیں قائم کرنا ہے، پہلی تمہید یہ. دوسری تمہید یہ ہے جس پر میں تفصیل اپنی کتاب لکھ چکا، پاکستان کا جواز اور پاکستان کے استحکام کی بنیاد سوائے اسلام کے کوئی شے نہیں بن سکتی. یہ ایک علمی اور تاریخی بحث ہے کہ پاکستان کیوں قائم ہوا، کیسے ہوا، کوئی نعرہ لگایا گیا تو دھوکے کے لیے لگایا گیا یا خلوص سے لگایا گیا. آج کچھ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی تھا، چھوکروں کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ علیحدہ بحث ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تفصیل میں لکھ چکا ہوں، آج صرف اشارے کر رہے ہیں. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے کوئی اور وجہ جواز ہے ہی نہیں. اگر دین و مذہب کو بیچ سے نکال دیں تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ایک قوم تھے ہی نہیں، نہ زبان ایک، نہ لباس ایک، نہ معاشرت ایک، کچھ بھی نہیں. شے ایک مشترک تھی اور وہ مذہب اسلام، دین. کہاں چاٹ گام کا، بلکہ جسے چوٹو گرام کہتے ہیں، وہاں کا مسلمان، اور کہاں آپ درہ خیبر میں بسنے والا قبائلی کوئی مسلمان، کیا چیز قدر مشترک ہے ان کے سوائے دین کے؟ کوئی شے قدر مشترک ہی نہیں. تو ایک قوم بنے تھے تو مذہب کی بنیاد پر. تو چاہے وہ قومی جد و جہد تھی، وہ معاش کا مسئلہ تھا، معاش کا مسئلہ بھی کسی قوم کا تھا نا، وہ قوم کس بنیاد پر قوم تھی، وہ سوائے مذہب کے اور کوئی بنیاد نہیں. لہذا پاکستان فائنل انالیسس میں اس کا جواز جو ہے وہ صرف مذہب ہے، دین ہے اسلام. اور یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، میں نے تفصیل سے تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ ملکوں کے اور قوموں کے استحکام کے جو عوامل ہوتے ہیں ان میں سے کوئی عامل ہمارے پاس نہیں ہے. جغرافیائی عامل ہمارا مخالف ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. تاریخی عامل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پھر جو قومیتوں کے تصور ہیں، نسلی قومیت، لسانی قومیت، وہ بھی ہمارے ہم کو جوڑنے والی نہیں ہے، وہ تو ہمیں کاٹنے والی ہے. نسلی قومیت ہوگی تو ہم بٹ جائیں گے، لسانی قومیت ہوگی تو بٹے ہوئے ہیں اس وقت، وہ ساری لسانی قومیتیں ہیں نا. تو ہمارے لیے تو واحد استحکام کی بنیاد اسلام ہے. یہ بات میں آج خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی جماعت، وہ پیپلز پارٹی ہو، کسے باشد، کوئی جماعت ہو، اگر وہ پاکستان کے لیے مخلص ہے تو اس حقیقت کو قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بقا اور پاکستان کا استحکام صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ. اس کو کمزور کر کے آپ سمجھیں کہ ملک کو قوی کر لیں گے، یہ خیال است و محال است و جو. اگر سیکولر پاکستان آپ بناتے ہیں تو سیکولر انڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کھینچ کے لے جائے گا، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. بہت بڑا ویکیوم جیسے ہوتا ہے کہ جو کھینچ کے لے جاتا ہے، اتنا بڑا ویکیوم ہوگا. اگر آپ وہی ثقافت، وہی مغربی اباحیت اور وہی بے پردگی اور وہی اریانی اور وہی آپ نیوز 89 اور وہی چیزیں، تو ان میں تو بھارت ہم سے بہت آگے ہے. پھر تو وہ امام ہوگا، آپ پیچھے چلیں گے. ان کے تو کلچر کا جز ہے بے حیائی، ان کے ہاں تو مذہبی تہواروں کے اندر بے حیائی جو ہے جز میں لازم ہے. کیا ہوتا ہے ہولی کے اندر، ہر چیز جو ہے فری فار آل ہے، مقرر ہے ان کے ہاں. تو وہ تو امام رہے گا ہمیشہ کے لیے، آپ اس کے مقتدی رہیں گے. اور اگر یہی چیزیں ہیں، ثقافتیں ہیں، ہمارا لوک ورثہ، تو لوک ورثہ سکھ کا اور لوک ورثہ پنجابی کا ایک ہے، پنجابی مسلمان کا، وہی زبان ہے، وہی ورثہ ہے، وہی سب چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس ملک کا اگر بقا اور استحکام کسی کو دل سے مطلوب ہے، یہ تو ہو سکتا ہے وہ اپنی حکومت کے لیے چاہتے ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ نیت کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہو یا کوئی پارٹی یہ چاہتی ہو کہ ہم چھوٹے علاقے پر حکومت کیوں کریں، بڑے پر کریں. تو پورا پاکستان ہمارے لیے پلے گراؤنڈ بن سکتا ہے، تو کسی چھوٹے صوبے پر ہم کیوں اقناعت کریں. یہ تو ہے نیت کا معاملہ. لیکن اگر وہ اس ملک کو چاہتے ہیں کہ انٹیکٹ رہے، یہ ملک جو ہے متحد رہے، یہ ملک باوقار ہو، یہ باعزت ہو، تو جان لینا چاہیے کہ اسلام سے جو انحراف بھی ہوگا وہ در حقیقت اس ملک کے اندر ایک کانفلکٹ، جذبات میں تصادم ہوگا. عوام کی سوچ اور ہوگی، ان کی سوچ اور ہوگی، کبھی وہ ہم رنگی، کبھی وہ یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی قوم اور ملک کے قوی ہونے کے لیے، مستحکم ہونے کے لیے ناگزیر. یہ بات سمجھنے کی ہے، اور میں نے تفصیل سے لکھا ہے، پوری کتاب کا تو میرا تھیم یہی ہے، استحکام پاکستان کا. اس لیے یہ بات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح واضح کر دوں کہ جو بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اب اگر کوئی حدود آرڈیننس کے خلاف زبان دراز کر رہا ہے، اگر کوئی اور اسلام کے قانون شہادت کے خلاف، یہ علیحدہ بحث عدالت میں جا کر کیجئے، اسلام کا قانون شہادت کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ علمی بحث ہوگی. لیکن کوئی شخص کھڑے ہو کر اسلام کے قانون شہادت یا قانون وراثت کے خلاف زبان کھولتا ہے تو در حقیقت وہ اس ملک کی جڑیں کھود رہا ہے، اس لیے کہ اس کے استحکام کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اسلام. اور دوسری بات اور نوٹ کر لیجئے، دو باتیں اس کے ساتھ، ایک یہ کہ اسلام کا کوئی نیا تصور آپ لا کر نافذ نہیں کر سکتے. آخر 1400 برس بیتے ہیں اس قوم پر، اس امت پر، ایک اجتماعی شعور اس کا وجود میں آ چکا ہے، اجتماعی تحت شعور بھی وجود میں آ چکا ہے. اس قوم کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، چاہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو جانتا ہے نماز فرض ہے، کسی شخص کے گھر میں پردہ ہو نہ ہو جانتا ہے کہ پردہ اسلام میں ہے، مخلوط معاشرت اسلامی معاشرت نہیں ہے، جانتے ہیں. عذر کریں گے، کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ سو بات ہے. لیکن یہ کہ وہ جو کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ ہے اس پوری قوم کا، اس میں 1400 برس کی روایات شامل ہیں، اس میں ائمہ دین، محدثین، فقہا، اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کی 1400 صدیوں کی کوششوں کو عمل دخل ہے. آج کوئی کھڑے ہو کر اپنا کوئی نیا خیال لائے اور سمجھے کہ وہ خیال جو ہے وہ اس قوم کے اندر قبولیت حاصل کر لے گا، احمق ہے. این خیال است و بحالت و جنون. لہذا وہ جو معیارات اور جو تصورات ہیں ان کو ہی اختیار کرنے میں عافیت ہے، اس لیے کہ عوام تو اسی کو پہچانیں گے کہ یہ اسلام ہے، کسی اور شے کو تو وہ نہیں پہچانیں گے، اور اس کو پہچانیں گے تو اس کے لیے ان کے اندر سے قربانی کا مادہ نکلے گا، قربانی کا جذبہ ابھرے گا، تن من دھن لگا دینے کے لیے داعیہ جو ہے بیدار ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو وہ اپیتھی ہو جائے گی، غیر دلچسپی، عدم توجہ، عدم دلچسپی. اور جس قوم کے عوام کے اندر اپنے ملکی اور قومی معاملات سے عدم دلچسپی پیدا ہو جائے، کوئی بیرونی سہارا اسے کھڑا نہیں رکھ سکتا. بیرونی سہارے آج ہیں کل نہیں ہوں گے. امریکہ کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیر لگتی ہے، کتنی مرتبہ ہم اس سے، وہ تو کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اب تو کئی مرتبہ ڈسے جا چکے. ٹھیک ہے، غنیمت ہے اس وقت وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی مستقل بنیاد تو نہیں ہے. ذرا کسی بات پر ناراض ہو گئے، نازک مزاج شاہ تاب سخن نہ دارت، وہ تو شاہانہ مزاج ہے، کسی بات پر ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے تھے نا جب بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ناراض ہو گیا امریکہ بہادر. اس لیے کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ہمارا ہی کھائے اور ہمیں ہی میاؤں، ہماری بلی ہمیں میاؤں. لہذا جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم ہے. لہذا اصل سہارا تو ہے کسی قوم کے اندر داخلی جذبہ اگر بیدار ہو، وہ تقویت کا باعث ہوگا، اور وہ داخلی جذبہ جو ہے اس قوم میں صرف اور صرف اسلام کے حوالے سے بیدار ہو سکتا ہے. اور اسلام بھی کوئی نیا اسلام نہیں، بلکہ وہ اسلام جس کو کہ 1400 سال کی جو تاریخی ہماری روایات ہے اس کی طرف سے سند حاصل. یہ چند باتیں تو اصل میں نے کہی ہے کہ روح سخن اس وقت ان لوگوں کی طرف ہے، ان باتوں میں، جن کے ہاتھوں میں اس وقت قوم کی تقدیر آ گئی ہے. مجھے ایک شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر ہے، وہ شعر کی حیثیت اس سے صرف پیش کر رہا ہوں کہ رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر حنا ٹھہری ہے. بہرحال جن کے ہاتھوں میں بھی ٹھہری ہے وہ ٹھہری ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک مستحکم ہو، تو اپنے ان مغالطوں کو رفع کریں، اسلام کے خلاف یہاں پر کوئی اقدام نہ ہو بلکہ پیش رفت ہو، ہلکی ہو، تھوڑی ہو، لیکن ہو اس اسلام کی طرف پیش رفت جسے یہاں کے عوام پہچانتے ہو کہ یہ اسلام ہے. دوسری بات جو مجھے آج عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس اسلام کے ساتھ ہمارا ایک تصور روزے اور نماز کا تو چلا آ رہا ہے، اور ان احکامات کا بھی چلا آ رہا ہے، پردے وغیرہ کا جو میں نے عرض کیا. اور ظاہر بات ہے کہ اگر ضیاء الحق صاحب کی بیگم صاحبہ نے ہاتھ ملایا تھا ریگن صاحب سے تو ہمیں برا لگا تھا، ضیاء الحق صاحب کو بھی برا لگا ہوگا، میں نے برملا خط میں لکھ دیا تھا انہیں 1982 کے خط میں کہ اب اس حد تک بات پہنچ گئی کہ آپ کی بیگم صاحبہ کا ہینڈ شیک ہو گیا، وہی معاملہ ہو گیا یہاں پر. اور یہ گویا کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہماری قوم کے چلے آ رہے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. اس ملک میں تو ابھی تک ہاتھ نہیں ملایا تھا، بڑی بڑی تقریبات ہوئی ہیں لیکن ہاتھ جو ہے وہ بندھے رہے یا رکے رہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ امریکہ کی بالا دستی، امریکہ کی سیادت، امریکہ کی چودراہٹ، وہ کچھ ایسی ذہن کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ذرا سی ہمت وہاں بھی کر لیتے تو ظاہر بات ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہوتا، انہیں بھی معلوم ہوتا کہ واقعتا ان لوگوں کا طرز عمل جو ہے، جو اسلام آباد میں ہے وہی واشنگٹن میں ہے، اگر یہ طرز عمل ہو تب عزت بڑھتی ہے، اور جب یہ بات سامنے آئے گی کہ واشنگٹن میں طرز عمل اور ہے اور اسلام آباد میں اور ہے تو عزت گھٹتی ہے انسان۔ بہرحال اس میں البتہ ایک شے کا اضافہ، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ در حقیقت ہمارے دین کے بارے میں جو ہمارا مجموعی شعور ہے اس سے وہ اوجھل ہو گیا، خارج ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، یہ عدل و اجتماعی کا دین ہے، یہ لوگوں کو، انسانوں کو انسان کے حقوق عطا کرنے والا دین ہے، یہ سماجی طور پر تمام انسانوں کو برابر قرار دینے والا دین ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ یہ دین جو ہے یہ اسلامی ریاست کا فرض قرار دیتا ہے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی وہ کفالت کا ذمہ لے، یہ دین وہ دین ہے۔ یہ چیزیں چونکہ صدیوں سے نکل گئی تھی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ باقی چیزیں جو ہے جو شعور میں محفوظ ہیں وہ بھی اسی دین کا حصہ ہے، اور اس کو چھیڑنے سے قوم کے احساسات کو آپ مجروح کریں گے، اب آپ کا رخ اور ہو جائے گا، قوم کا اور ہو جائے گا، یکجہتی تو نہیں رہے گی۔ لیکن یہ کہ یہ دوسرا حصہ بھی دین کا ہے، یہ ذرا ہمیں سمجھانا ہوگا قوم کو، قوم بھی نہیں جانتی، اسی لیے قوم دوڑتی ہے کمیونزم کی طرف، قوم دوڑتی ہے سوشلزم کی طرف، اس لیے کہ اپنے ہاں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ بتمام و کمال اعلیٰ ترین صورت میں تو وہ چیز ہمارے دین نے دی ہے، اور دنیا میں کہیں کسی کے پاس اگر اس کی کوئی رمق ہے تو وہ در حقیقت فیض محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بارہا علامہ اقبال کے وہ شعر آپ کو سنائے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکہ از خاکش میں روید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ ابھی تو نوع انسانی کوشش کر رہی ہے کہ اس مقام پر پہنچے جہاں محمد نے پہنچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے، اور جو کچھ نوع انسانی کے پاس خیر نظر آ رہا ہے وہ سب بھیک ہے، وہ خیرات ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نور مصطفیٰ ہی سے مستعار ہے جو بھی کہیں روشنی نظر آ رہی ہے، لہذا اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے دوسرا پہلو، یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ ہم 2 سال سے تو کم سے کم اپنے قرآن کانفرنسز اور محاضرات کا موضوع اسی کو بنائے ہوئے، اس سال ساری تقریریں کس پر ہوئیں؟ اسلام میں عدل اجتماعی، نظام عدل و قسط کی اہمیت، اور پھر سیاسی سطح پر وہ کیا ہے، سماجی سطح پر کیا ہے، معاشی سطح پر کیا ہے، کراچی میں کیا، پچھلے سال کے محاضرات بھی یہی تھے، تاکہ یہ شعور اجاگر ہو جائے۔ اب میں تیسری بات کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے ان حضرات سے کہ جو اپوزیشن میں اس وقت ہیں۔ اس وقت تک جو میرا روح سخن تھا اس دوسری بات میں، وہ تھا جن کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، جن کے ہاتھ میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے اس وقت۔ لیکن اس سے بھی پہلے تیسری تمہیدی بات رہ گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جہاں یہ بات 100% صحیح ہے کہ اس ملک کا جواز صرف اسلام اور استحکام کی بنیاد صرف اسلام، اس وقت اتنی ہی صحیح بات یہ بھی ہے کہ اس کا بقا جمہوریت سے وابستہ ہے۔ میں نے 2 الفاظ جان بوجھ کر چوز کیے، بقا، جمہوریت نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ استحکام تو ہے، باقی رہے تو استحکام ہوگا نا، کوئی شے رہے ہی نہ تو استحکام کائے کا کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ملک وجود میں بھی آیا اسلام کے نعرے اور بیلٹ کے ذریعے، اور ظہور ہوا الیکشن، 1947 کا الیکشن ثابت ہو گیا، مسلم لیگ جو ہے وہ گویا کہ تمام مسلمانان ہند کی بالکل متفقہ نمائندگی کرنے والی جماعت ہے، تبھی تو ہوا پاکستان بنا، بیلٹ کے ذریعے آئے۔ پھر یہ کہ ایک شعور ہے اجتماعی، نظر اجتماعی، جو اجتماعی عدل کا نظام ہے اس کا تقاضا ہے کہ کوئی کسی کا حاکم بن کر یہاں نہ بیٹھے، کونو عباد اللہ اخوانا، لوگوں کو ان کے سیاسی حقوق دیے جائیں، ان کی حریت انہیں لوٹائی جائے، جیسے کہ حضرت عمر نے خط لکھا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کر سے بنا لیا ہے، تم گورنر بن کر بیٹھ گئے ہو اور تم نے اپنے مکان کے باہر دیہڑی بنا دی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، گویا کہ تم اب حکمرانوں کا اب یہ ایرانی حکمرانوں کا رنگ جو ہے وہ تمہارے اوپر آ رہا ہے. لوگوں کو تو اللہ نے پیدا کی, ان کی ماں انہیں آزاد جنا ہے, تم انہیں اپنا غلام کب سے بنا بیٹھے؟ اب یہ فرق و تفاوت دیکھ لیجئے, کہاں وہ سعد ابن ابی وقاص جن کے بارے میں حضور نے غزوہ احد میں فرمایا تھا کہ بے ابی انت و امی یا سعد, اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, تیر چلاؤ. جب نرغہ ہوا ہے حضور کے چاروں طرف اور حضرت سعد تیر چلا رہے تھے تو یہ الفاظ کہے, وہ سعد ہیں, وہ سعد جو فاتح ایران ہے. لیکن انہوں نے ایک دربان کھڑا کر دیا, ڈیوڑی بنا لی, ایلچی کو بھیجا جاتے ڈیوڑی کو آگ لگا دو. وہ نظام ہے, انسان تو اس نظام کو چاہتا ہے, اس کی تلاش میں نو انسانی نہ معلوم کہاں کہاں تک ٹھوکرے کھا کر آ چکی ہے. لیکن وہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم تو اس کو نہ خود کرنے کو تیار اور نہ دنیا کو اس کی کوئی جھلک دکھانے کے لیے آرزومند. کہنے کو ہم نے کہا تھا کہ ہم تو پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلامی اخوت و حریت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھا دیں. بہرحال جمہوریت, آمریت, خصوصاً فوجی حکومت اس ملک کے لیے قاتل ثابت ہوئی, اور خدا نہ خواستہ پھر آ گئی تو شاید وہ آخری خاتمہ ہوگا اس ملک کا. دولت کیا اس نے وہ پہلی آمریت, پہلا مارشل اللہ, اور واقعہ یہ ہے کہ طویل ترین مارشل اللہ جو ہے اس حد تک پہنچ گیا تھا. سندھ کے حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے. اللہ کا کوئی خصوصی فضل ہوا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو بھی شہادت کی موت دے کر اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیا, اور وہ راستہ جو ہے بدلا اور الیکشن ہوئے اور جمہوریت آئی. اس ملک کا بقا اس وقت جمہوریت کے ساتھ ہے. اور میں نے بارہا آپ کو کہا ہے یہ ملک صرف اس ملک کے رہنے والوں کا نہیں ہے, اس ملک پر اس سے کہیں زیادہ حق جو ہے بھارتی مسلمان کا ہے. اس نے سب سے بڑی قربانی اس نے دی ہے اور آج تک دے رہا ہے, اس کی قیمت اسے اپنے خون سے ادا کرنی پڑتی ہے. اس نے مسلم لیگ کا ساتھ دے کر پاکستان بنوایا تھا, آج ہم اس کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں. لیکن در حقیقت یہ سمجھا تو یہ گیا تھا کہ پورے بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. مضبوط پاکستان ہوگا تو یہاں ہندو کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور 1980 میں پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا علی گڑھ, تو علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ 1971 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے, 1971 کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے, ہماری کیا حفاظت کرے گا. یہ ہے ہمارے کرتوت, اور یہ سارے کرتوت نتیجہ کس کا ہے؟ یہاں قوم کے حقوق اس کو نہیں دیے گئے, یہاں سیاست کی گاڑی چلنے نہیں دی گئی, یہاں پر معاملہ فوج کا, اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پہلے ننگا مارشل اللہ, پھر کنٹرول ڈیموکریسی صدر ایوب صاحب کی. اسی طرح پہلے ننگا مارشل اللہ 8 سال تک چلا دیا, اور اس کے بعد بھی صدارت بھی اور کمانڈر ان چیف کا عہدہ بھی ساتھ رکھ کر, گویا کہ وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک لباس ہے اوپر سے جو اچکن پہن لی گئی تھی, اندر تو وہی لباس موجود تھا فوج کا, فوج کی حکومت تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ میری کانسٹیچوئنسی فوج ہے. یہ دوسری بات ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ان دونوں باتوں کو. اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے تمثیل کے پیرائے میں کہ بسا اوقات یہ ہنگامی صورتحال زیادہ متقاضی ہو جاتی ہے توجہ کی. ایک شخص کو بخار 160 ہو گیا, 106 ہو گیا, اب وہ تحقیق و تفتیش چھوڑیے کہ یہ بخار کون سا ہے, ٹائیفائڈ ہے کہ ملیریا ہے کہ کون سا ہے, وہ ہوتی رہے گی ورنہ تو یہ گیا. اب تو یہ ہے کہ پہلے بخار اتارو, ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھو, کچھ کرو. یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے زیادہ اہم ہو جاتا ہے کرائسس کے اندر. تو جمہوریت کا معاملہ جو ہے اس دور میں آ کر زیادہ اہم ہو گیا تھا, اسی لیے میں نے تائید کی. پہلی ملاقات ہوئی 1980 میں ضیاء صاحب سے, میں نے کہا کہ یہ مارشل اللہ کی کنٹینیوٹی, ابھی تو 3 ہی سال ہوئے تھے, میں نے کہا یہ سوسائڈل ہے اس ملک کے لیے. پھر جب ان کو میں نے 1982 میں آخری خط لکھ دیا, وہ تو سب خط جو ہے ریکارڈ پر ہے آپ سب کے سامنے, تو یہ میری کوئی آج کی بات نہیں ہے, تو یہ میری سوچ کا, میرے فکر کا ایک مستقل جز. اب آئیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس ملک میں جو بھی حکومتیں بنی ہیں بیلٹ سے بنی ہیں. اس وقت انتخاب کے بارے میں کہا گیا غلط ہوئے یہ ہوا, لیکن یہ کہ پوری دنیا نے مانا انتخابات صحیح ہوئے, اس انتخابات کے نتیجے میں حکومتیں بنی. لیکن ہم نے ابھی تک دو طرفہ طور پر ثابت کیا ہے کہ ابھی وہ سیاسی جو روایات ہوتی ہیں, جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے, وہ ہم دونوں کے اندر نہیں, نہ ان میں جو حکومت میں ہے نہ ان میں جو اپوزیشن میں. اور یہ دونوں علیحدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حکومت میں مرکز میں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں اپوزیشن میں ہے، تو دوسرا جو ہے وہ ایک سب سے بڑے صوبے کے اندر حکومت میں بیٹھا ہے، پہلا جو اپوزیشن میں، تو بالکل برابر کی چوٹ ہے، اس کو فرق نہیں ہے. یہ روایات ابھی ہم نہیں بنا پائے، معلوم ہوا کہ ہم اہل اپنے آپ کو ثابت نہیں کر رہے. پھر یہ کہ ایک ہماری جو ریت چلی آ رہی ہے کہ جو حکومت میں آ گیا سب جمع ہو کر اس کی ٹانگ گھسیٹو، معلوم ہوا کہ تیسری مرتبہ پھر وہی کام ہو رہا ہے. بے اصول پن کی انتہا، کہاں اے این پی اور کہاں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام. ایک افغان جہاد کو کہے فساد، ایک انہیں کہے ڈاکو جو کہ افغان مجاہدین ہیں، دوسرے ان سے توقع رکھتے ہیں کہ پورے نہ صرف افغانستان بلکہ ترکستان کے اندر اسلام کا جھنڈا یہ بلند کریں گے. زمین و آسمان کا فرق، لیکن وہ پولیٹیکل جو ایک وقتی سی ایک عارضی سی مصلحت ہوتی ہے وہ ان کو جوڑ دیتی ہے. لیکن میں اس پر بھی اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کا مقابلہ جن سے ان کا بھی حال یہی ہے، وہی اے این پی ہے نا جس کو بے نظیر صاحبہ کے والد نے وہ ولی خان کو غدار قرار دے کر مقدمہ چلایا تھا. معلوم ہوا کہ وہی فوری طور پر مصلحت، سیاسی مصلحت وہ وہاں ہے وہ یہاں، اس لیے میں کس کو برا کہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ اصول پرستی آئے، اصول پسندی آئے، جماعتوں کا نظام مضبوط ہو، اور ہو بھی جائے گا اگر تسلسل قائم رہا. اگر جلدی پھر مارشل لا لگ گیا تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ ہماری ریٹارڈڈ گروتھ ہے سیاسی سطح پر، ہم بالغ نہیں ہو پائے ہیں ابھی تک. لہذا ہمارا یہ جو بھی طرز عمل ہے وہ در حقیقت صحیح نہیں ہے دونوں طرف. البتہ یہ کہ اگر کچھ وقت آ جائے گا، اپنے مناسب وقت کے اوپر ایک دو الیکشن اور ہو جائیں گے تو یہ روایات بھی بن جائیں گی، جماعتوں کے ڈھانچے بھی مستحکم ہو جائیں گے، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کے آثار بھی ہیں. خرید و فروخت جس بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو پائی ہے، حالانکہ دونوں طرف سے خزانوں کے دروازے کھولے گئے ہیں، لیکن یہ کہ نہیں ہو پائی ہے اس کے آثار تو ہیں. لیکن یہ کہ جس طرح کا معاملہ اب یہ سامنے آ رہا ہے اس سے ایک دکھ ہوا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک بات تو اس مسئلے میں یہ کہنی ہے کہ جو بھی کریں ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ ایک جوائنٹ اپنا کوئی اسٹریٹجی بنائے، ان کا حق ہے، جو ہو وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونا چاہیے، اس کو طے کریں. اس کو کہیں غلط کرنا، کہیں ہنگامہ کھڑا کر کے، اور کہیں پھر مارشل لا کو دعوت دینا جس کا بار بار مختلف اوقات میں نام لیا جاتا ہے، یہ گویا کہ اس ملک کے لیے سوسائیڈل ہوگا. خواہش تو ہماری یہ ہے، میں نے اسی پرسپیکٹو میں چند باتیں کہی تھی جنہیں سمجھا نہیں گیا. وہی بات جو میں نے عرض کی تھی، ولاک اللہ تو حبون الناصحین، تمہیں اپنے مخلص لوگوں کی رائے پسند نہیں آتی، قومیں ہلاک ہوتی ہیں اسی وجہ سے. میں نے جو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے، جس درجے میں بھی ہے ہمارے معیارات کے اعتبار سے ایک پارٹی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اور پارٹی وجود میں آئے اور وہ مسلم لیگ ہو. آئی جے آئی یا اس سے اوپر اب کوپ جو بن رہی ہے وہ اس مقصد کو وقتی طور پر تو کچھ آپ کو فائدہ اس سے ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی ہے، تو وہ چیز الٹی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے. مسلم لیگ دفن ہو کر رہ گئی ہے، پہلے آئی جے آئی کا ملبہ اس کے اوپر آیا، اب ایک اور بہت بڑا ملبہ آ گیا. اب تو جتوئی صاحب چیف ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، وہ تو آخری وقت تک پیپلز پارٹی میں تھے. صرف یہ کہ پارٹی قیادت کا مسئلہ ہے جس پر علیحدہ ہوئے ہیں، بے نظیر بھٹو کی قیادت کو وہ تسلیم نہیں کر سکے، مسئلہ تو یہی ہے اور تو کوئی نہیں. کیا اختلاف ہے ان کا، وہ وہاں پر اب اس وقت چیف ہے. تو معلوم یہ کہ جی چاہتا ہے کہ کچھ اصول ہو، ایک پارٹی مسلم لیگ وہ وجود میں آئے، وہ مستحکم ہو. اسی لیے کہا تھا کہ ایک شخص ابھر کر سامنے آیا ہے، نوجوان ہے، باصلاحیت ہے، باہمت ہے، پھر جو سکہ رائج الوقت ہے ہماری سیاست کا، پیسہ بھی پاس موجود ہے، محنت اور مشقت کا مادہ بھی ہے، ثابت کیا ہے. اگر وہ مستقبل کی لانگ ٹرم پلاننگ کو سامنے رکھ کر، اگر وہ اس وقت مسلم لیگ کو مستحکم اور پورے ملک کے اندر اس کی جو جڑیں ہیں عوام تک پہنچانے کی کوشش کرے، تو اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے بہتر یہ ہے. وقتی حکومت کا ٹینشن بھی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ اس وقت ان کی ذات اصل میں سب سے بڑا مسئلہ بن گئی. وہ باقیات جو کہتے ہیں مارشل لا کی، تو ان میں سب سے بڑی شخصیت وہی سامنے آتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا میری عمر بھی انہیں لگ جائے، اور یہ کہ ان کا کھوٹا مضبوط ہے، تو کھوٹا مضبوط تو وہی تھا، اور کون سا کھوٹا یہاں مضبوط تھا. اس اعتبار سے اگر وہ ذرا سی پسپائی اختیار کرتے، میں نے صلح حدیبیہ کی مثال دی تھی، کسی وقت ذرا پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی مصلحت اور بڑے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے کانگریس کی مثال دی تھی کامراج پلان کی، کہ بڑے بڑے لوگ باہر نکال دیے گئے پاور پالیٹکس سے اور حکومتوں سے، اب پارٹی کو ری آرگنائز کرو، ریجوینیٹ ہو کر پارٹی دوبارہ سامنے آ گئی. یہ تھا میرا مشورہ، لیکن قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک بات ہونی چاہیے کہ جو ہو دستور کے اندر اندر، اس سے باہر نہ جائے. اللہ کرے کہ وقت ملے تو اور روایات مستحکم ہو، جماعتی ایفیلیشنز مضبوط ہو، جیسے کہ کچھ آثار بھی ہیں، میں نے دو جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو دو الیکشن ہوئے بائی الیکشن سرحد کے اندر، جو پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی وہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ جیت لی، جو آئی جی آئی کی سیٹ تھی وہ آئی جی آئی نے دوبارہ لی. معلوم ہوتا کہ کچھ ٹھہراؤ، کچھ سٹیبلٹی ہماری سیاست میں آ گئی ہے. وہ جو سودے ہو جاتے تھے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر، لیا دیا اور معاملہ ختم ہوا، جیسے کہ وہ سٹے کے کاروبار میں ہوتا، لیا دیا، کچھ نہ لیا نہ کچھ دیا، اسی طریقے سے وہ سیاست جو ہوتی تھی ڈرائنگ روموں میں، معلوم ہوا کہ اب اس کا زمانہ بدل رہا ہے. یہ اچھے آثار ہیں. اسی طرح دوسرے اچھے آثار کے طور پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو اندرون سندھ سے آئی ہے، شہروں سے تو اسے کوئی سیٹ نہیں ملی، گویا کہ پیپلز پارٹی سندھ کی جو ہے وہ سندھ کی دیہی جو آبادی ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہے. ایم کیو ایم سندھ کے شہروں کے جو اردو اسپیکنگ میجورٹی ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہے. اب معلوم ہوا نا کہ آج ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے، ہو ریپرزینٹس ہوم، کون کس کا نمائندہ ہے. اب وہ نمائندے بیٹھ کر بات کریں گے تو کوئی معاملہ طے ہوگا، کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی حیثیت سے وہ اپنے دونوں مصلحتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ کس قدر خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے. یہاں یہ ہوئی نا، جو کسی وقت کے عامر کے ناک کا بال بن گیا وہ جو چاہے کروا لے، وہ معاملہ جو تھا وہ خطرناک تھا. اب یہ معلوم ہے، ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی معلوم ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے، جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم جو بات طے کریں گے ہمارے لوگ اس کو مانیں گے. پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے کہ اندرون سندھ جو ہے ہمارا عمل دخل ہے، لہذا اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیلنس ایسا وہاں ہوا ہے کہ کوئی انتہائی اور انتہا پسندانہ صورت پیدا نہیں ہو رہی، اور کوئی بڑے پیمانے کا جو کچھ تو خون ہے وہ نہیں ہوا. حالانکہ میں جانتا ہوں نفرتیں گہری سے گہری ہو رہی ہیں. یہ نفرتیں جو ہے یہ دو چار سال کی پیداوار نہیں، یہ تو 40 سال کی پیداوار ہے، اس کا بڑی لمبی تاریخ ہے. اور یہ نفرتیں جو ہے یہ ایک دو مہینے، 4-6 مہینے، بلکہ 1-2 سال میں بھی ختم نہیں ہوگی، وقت لگے گا. لیکن اگر یہ جمہوری سیاست چلے گی تو ان کے سالو ہونے کا، ریزالو ہونے کا ایک طریقہ، ایک چینل، ایک راستہ جو ہے وہ معین سامنے ہوگا. یہ پہلی بات تھی جو میں نے کہی کہ اگرچہ سوچنا چاہیے کہ اصول پرستی کو ہم آگے رکھیں، انہیں سے اشتراک کریں جن سے ہمارا نظریات میں، مقاصد میں، براڈ پالیسیز کے اندر اتفاق ہے، تاہم انہیں حق ہے وہ جمع ہو جائیں. اصول پرستی چونکہ دوسری طرف سے بھی نہیں آئی، لہذا اگر تو جواب یہی ہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کریں گے تو کیجئے. البتہ یہ ہے کہ اس میدان میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کرنا، ود ان دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن، اس اصول کو کہیں توڑنے نہ پائیں. یہ ہے کہ جو مجھے اس موضوع پر عرض کرنا تھا اور اہم ترین حصہ میری گفتگو کا، یہ علماء کونسل اور ان کے سامنے جو اب ایک نقشہ آ رہا ہے، میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ خوفناک مسئلہ ہے اس ملک کے لیے. پھر وہی صورتحال تیسری مرتبہ پیدا ہو رہی ہے. ایوب خان کو گرانے کے لیے سیاستدان اور مذہبی لوگ جمع ہو گئے، نعرہ مذہب کا لگا، ایوب خان گر گیا. آیا کیا؟ پہلے یحییٰ خان، پھر بھٹو صاحب. حاصل کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کو گرانے کے لیے پھر نعرہ مذہب کا، سب جمع ہو گئے، لیفٹ بھی، رائٹ بھی، اور مذہبی بھی اور سیکولر بھی، مذہبیوں میں آرتھوڈاکس بھی، فنڈامنٹلسٹ بھی، کنزرویٹوز بھی، لبرلز بھی، سب جمع ہو گئے. بھٹو صاحب کو گرا لیا، آیا کیا؟ مارشل لا. اب پھر یہ جمع ہو رہے ہیں وہی لوگ جو سیاست کے میدان کے کھلاڑی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایک منکر ہے، عورت کی سربراہی منکر ہے، میں مانتا ہوں منکر ہے. اس اعتبار سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو وہی نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرنے چلے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھیے کہ ایک طرف تو وہ شرط پوری کیجئے کہ پہلے اس پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جائیے، طے کر لیجئے کہ ہمارا اس پاور پالیٹکس سے کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حکومت کے نہ طالب ہیں نہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں، یہ شرط پوری کیجئے۔ نمبر دو، وہ شرط پوری کیجئے، کوئی عہد نامہ ہو ہر شخص کا، وہ یہ طے کرے کہ میں اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کروں گا، خود جس جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہے ان چیزوں کو خود ترک کروں گا اور خود مسلمان بنوں گا اور پھر اس تحریک کے اندر شامل ہوگا۔ یہاں سے تو شروع کریں۔ اگر یہ نہیں ہے، التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ معاذ اللہ شاعری نہیں ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے تو یہ شرطیں لازم ہیں۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ شاعری نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ جو تین منزلیں ہیں ان کو طے کیجئے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ تیسری شرط لازم یہ ہے کہ کسی ایک کے پیچھے جمع ہو، یہ نہیں کر سکتے، وہی چھ سات آٹھ نو ستارے پہلے، وہی ایک کاؤنسل اب بنے گی، جب تک کہ ایک امیر کے پیچھے نہ ہو، یہ جہاد ہے۔ اگر آپ واقعی تنظیم کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو جہاد ہے یہ۔ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی ہے مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضور نے تین درجے جہاد کے قرار دیے، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید۔ وہ حدیث دوبارہ سنا دوں آپ کو، اس لیے کہ بالکل پیرلل ہیں یہ دونوں حدیثیں۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فلم یستطع فبلسانہ فلم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ یہاں نہیں انل منکر کے بات کہی گئی، جو تم میں سے دیکھے کسی منکر کو، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے طاقت سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بالکل پیرلل حدیث ہے، ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ اللہ نے جس قوم میں بھی مجھ سے پہلے کسی رسول کو بھیجا، اس کے کچھ حواری اور اصحاب پیدا کر دیے جو اس کے معاملے کو، اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا تھا۔ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وما وراء ذلك من الايمان حبة خردل۔ تو ایک ہی بات ہے، نہیں عن المنکر بالید، جہاد بالید، نہیں عن المنکر باللسان، جہاد باللسان، نہیں عن المنکر بالقلب، جہاد بالقلب۔ یہ اضعف الایمان ہے، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، بالکل پیرلل۔ یہ کرنا ہے تو یہ شرطیں پوری کریں، اور کوئی جہاد ایک امیر کے پیچھے اگر نہیں ہے تو وہ فساد ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے، اگرچہ میں اس کا حوالہ آج میں نہیں لا سکا ہوں لیکن لے آؤں گا۔ جہاد نہیں ہے جب تک کہ امیر نہ ہو۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کے اندر جو تہلکہ مچ گیا ہے، افغان جہاد کا سٹیل میٹ، آج بھی نوائے وقت کے اندر جو انگریزی مضمون چھپا ہے اس کا عنوان ہے اسٹیل میٹ، بہت بڑا اسٹیل میٹ آ گیا۔ وہ کس قدر تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، کتنی امنگوں کے ساتھ جا رہے تھے، کیسے امیدوں کے چراغ روشن تھے۔ کیا ہوا، وجہ کیا ہوئی؟ یہ غلطی ہوئی ہے، سات پارٹیاں اور آٹھ پارٹیاں اور ان کے سربراہ، یہ ایک امیر کے پیچھے، اور انہوں نے تو واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی خطا کا ارتکاب ہو گیا تھا۔ ایک شخص سے بیعت کی تھی، پروفیسر رسول سیاف، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سب نے، اور پھر بیعت توڑ دی۔ ہر ایک کو چودراہٹ درکار ہے، کیوں نہ ہر ایک کو جو مدد مل رہی ہے انڈیپینڈنٹلی ملے، جو مدد ملتی ہے کہیں سے کسی ایک شخص کے ذریعے سے کیوں تقسیم ہو۔ ایک ایک کے دو دو سیکشن بن گئے، ایک ایک جماعت کے دو دو ٹکڑے ہو گئے، تاکہ علیحدگی سے ہمیں جو بھی مدد مل رہی ہے، ہتھیار مل رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ملے۔ آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جہاں اس جلال آباد کا مسئلہ ہے، اس میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ گوریلا وار ہوتی ہے، ایک ریگولر وار ہے، اس میں فرق ہے۔ لیکن ہمارے ان افغان مجاہدین نے سمر خیل گیریزن کو جس طریقے سے روندا ہے اپنے قدموں تلو، معلوم ہوا کہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ ریگولر وار بھی وہ لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنے بڑے گیریسن کو بالکل رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے. آگے کیا ہوا؟ ہر گروپ کے کمانڈر کی خواہش یہ ہوئی کہ اس فتح کا سہرا میرے ماتھے پر بندھے، لہذا بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے ہر ایک نے دوڑ لگا دی. پھر جو نتیجہ نکلنا تھا ہوا، بڑی ہیوی کیجولٹیز ہوئی، بہت بڑا نقصان اٹھایا، اور وہ پھنس کر رہ گیا، دھس کر رہ گیا وہ جہاد. تو جان لیجئے کہ جب تک ابھی یہ فوت ہوئے ہیں آیت اللہ خمینی صاحب، ایران کا ریولوشن کیوں کامیاب ہوا؟ ایک شخص کے ہاتھ میں قیادت تھی. نو ستارے ہوتے، سات ستارے ہوتے تو وہی ہوتا جو ہمارے ہاں نظام مصطفیٰ تحریک کا اثر ہوا. ماشاء اللہ آ گیا، اللہ اللہ خیر سے. یہ ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ میں ایک ایسا شخص آ گیا جو نمازی روزے دار تھا، ورنہ ماشاء اللہ میں ایسا شخص بھی آ سکتا تھا جو زانی ہو اور شرابی ہو. کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ نہیں آ سکتا؟ وہ تو اللہ کا فضل سمجھے، یا اس کا کریڈٹ دینا تو بھٹو صاحب کو دیجئے کہ وہ چن کر اور آؤٹ آف دی آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کو لے آئے تھے، ورنہ کوئی اور بھی آ سکتا تھا. ہمارے ہاں بڑے بڑے ٹائیگرز رہے ہیں ایسے جو شرابی اور زانی، ان کی شرابی خوری اور زنا کی داستانیں جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، وہ بھی ہمارے جرنیل تھے کہ نہیں تھے؟ تو اچھی طریقے سے جان لیجئے، یہ شرطیں پوری کریں تو میدان میں آئے، ورنہ وہی سیاست کا پاسنگ بن جانا، وہی سیاست اور مذہب کو گڈمٹ کر کے اور عوام کے مذہبی جذبے کو مشتعل کر کے ڈیسٹیبلائز کر دینا ملک کو. یہ ڈیسٹیبلائزیشن بہت خوفناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے. اور میں صرف اندرونی حالات نہیں، میں نے بارہا کہا، پوری کتاب لکھ دی مسئلہ سندھ کے اوپر، لیکن اس کے ٹائٹل پر جو میں نے بات لکھی ہے وہ پڑھیے. اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ ٹائم کے حوالے سے جنگ میں وہ بات آ گئی. بہت بڑی طاقت جو ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں ہندو سب ایک جیسے نہیں ہے، وسیع القلب ہندو بھی ہے، وسیع ذہن ہندو بھی موجود ہے، واقعتاً سیکولر مزاج کا ہندو بھی موجود ہے. کانگریس کے اندر اکثر و بیشتر سیکولر مزاج کے ہندو ہیں، لیکن فرقہ پرست فنڈامنٹلسٹ ہندو وہاں بھی موجود ہیں. اب بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کے، 6 لاکھ ٹرینڈ رضاکار، یہ ٹائمز کی خبر ہے، ٹائمز آف لندن کی، آر ایس ایس کے 6 لاکھ ٹرینڈ رضاکار تیار ہیں، اور ان کا ڈکلیئرڈ ایم ہے کہ اس برے سغزی میں پاک و ہند سے اسلام اور مسلمان کو خاتم ختم کرنا، ان کا کوئی حق نہیں. شیو سینا ایک بہت بڑی طاقت، خدا نہ خواستہ اس پاکستان کو کچھ ہو گیا تو یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہوگا، پھر جو قیامت صغرا خود بھارتی مسلمانوں پر آئے گی اس کا آپ آج تصور نہیں کر سکتے. میں یہ بات بھی آج آپ سے عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے بدلی ہے پاکستان کی تحریک کے بارے میں، مثلا میں برملا کہتا ہوں، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے تھے کہ میں نے حماقت کی تحریک پاکستان میں حصہ لے کر، میں نے بھاگ دھوکا مسلم لیگ کا، میں نے دھوکا دیا لوگوں کو کہ وہاں اسلام آئے گا، اسلام نہیں آیا یہاں پر. لہذا وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کی رائے صحیح تھی کہ جو پاکستان کے مخالف تھے. میں نے مولانا احشام الحق تھانوی کی تقریر سنی تھی مرحوم کی، جامعہ اشرفیہ کے اندر، فروری 1968 کی بات سنا رہا ہوں، جبکہ ایوب خان کے خلاف پہلی تحریک چلی ہے وہ عید کے چاند کے مسئلے میں، عید الفطر کے تقریر انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا، حالانکہ 100% مسلم لیگی تھے، تھانوی حلقے کے آدمی تھے، انہوں نے کہا آج ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ شاید ہماری بات غلط تھی اور ان لوگوں کی، ان علماء کی رائے صحیح تھی کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف جد و جہد کی. لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ قطعاً میرا اس فکر سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بننا ضروری تھا اور پاکستان کا بننا صحیح تھا، اور پاکستان اگر نہ بنتا تو ہندو ذہنیت جو کچھ ہندوستان کے پورے ہند کے مسلمان کے ساتھ کرتی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو دو طرف سے جب گپا مار لیا پاکستان نے، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، اور ہندو کے ذہن میں خوف خاص طور پر مغربی پاکستان کا یہ ہے جنہوں نے انہیں روکے رکھا ہے، تھامے رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے تو باقاعدہ ایسے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن گئے ہیں، اسپین جا کر انہوں نے تلاش کیا ہے، تحقیق کی ہے کہ اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کو کیسے ختم کیا گیا تھا، اس کی تحقیق کریں تاکہ وہی طریقے ہم یہاں اختیار کریں. اگر اندرا گاندھی یہ کہہ سکتی ہے موتی لال کی پوتی جواہر لال کی بیٹی جو کوئی مذہبی خاندان نہیں، خالص مغربی طرز معاشرت، خالص سیکولر سوشلسٹ ذہن کے لوگ، اس نے بھی کہا وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. تو اندرا گاندھی کا ذہن یہ ہے تو پٹیل کا ذہن کیا ہوگا، اور ساورکر اور موجے کے ذہن کیا تھے، اس کا کون تصور کر سکتا ہے؟ پاکستان کا بننا مشیت عزی کے تحت ہوا، 100% صحیح ہوا، لیکن اس کو سنبھالنا ضروری ہے اگر ہماری یہ پاور پالیٹکس کے نتیجے میں، اور خاص طور پر جب مذہبی جذبہ میدان میں آ کر اور ڈسٹیبلائز کرتا ہے. یہ وہ شے ہے کہ جو سب سے زیادہ اس ملک کے قتل کے اندر گویا کہ شریک ہوتا ہے. یہ مذہبی سیاست کا منفی رول جو ہے، اللہ کرے کہ ہوش آ جائے اور اس کو اس طریقے سے اختیار نہ کیا جائے. میں نے آج اس طریقے سے وضاحت کے ساتھ اپنی بات اسی لیے کہی ہے کہ کوئی اجتماع نہ ہو، میں اس تحریک کے ساتھ شریک نہیں ہوں. میرے نزدیک اگر تحریک چلانی تھی 1962 کے اندر، جبکہ ایک عامر نے آئلی قوانین کے اندر تبدیلی کی، دخل اندازی کی، شریعت کو مس کیا، نہیں چلائی ہم نے. اس وقت بھی ہمارے یہ زعما جو تھے موجود تھے، انہوں نے تحریک چلائی، جمہوریت کی چلائی. اس کے بعد موقع تھا، یہ جب وہ شریعت محاذ بنا ہے، متحدہ شریعت محاذ، یہی سارے ایلیمنٹ اس میں موجود تھے کہ نہیں؟ یہی سب لوگ، میں بھی ان میں شریک ہوا تھا. کہ اگر واقعتاً، اور جو حضرات شریک ہوئے ہوں گے، جو پہلا اجلاس یہ ہوا تھا جامعہ نعیمیہ کے اندر، بڑا بھرپور اجلاس، میں نے یہ کہا تھا کہ 64 برس یا 68 برس کی میں نے جو بھی اس وقت فکر تھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد آج یہ دن آیا ہے. 1920 کے نومبر میں خالص علماء کے پلیٹ فارم پر تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء جمع تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی صدارت، اس میں اہل حدیث علماء بھی تھے، اس میں بریلی، خاص بریلی کا جو خانوادہ ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کے صاحبزادگان، وہ تو شریک نہیں تھے، لیکن ان کے متوسلین شریک تھے. پھر یہ کہ اجمیر شریف، وہ بھی بریلوی خاندان شمار ہوتا تھا. جو اسی طریقے سے بدایون کا، مولانا عبدالحامد بدایونی کے بڑے بھائی عبدالباجر بدایونی اس میں موجود تھے. اسی طریقے سے فرنگی محل، بڑا مرکز پرانا، اس کے علماء موجود تھے. تو حنفی، اہل حدیث، اور پھر یہ کہ دیوبندی اور غیر دیوبندی سب جمع. وہ دن میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد آج آیا ہے جامعہ نعیمیہ کے اندر، خالص دینی مسئلے پر، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، شریعت بل اس کے لیے، اور اس کے لیے تحریک چلانے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے. اتنا مبارک دن. لیکن ہوا کیا؟ اس تحریک کے لیے ایک الٹیمیٹم دیا گیا، 27 رمضان المبارک، اگر اس وقت تک یہ بل پاس نہ ہوا تو ہم تحریک چلائیں گے، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. یہ کہا گیا ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، پھر جو اسمبلی شریعت بل کو ریجیکٹ کر دے اور پاس نہ کرے، ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. جب وقت آیا، وہ 10-12-15 سیٹیں تھیں، وہی گلے کا ہار بن گئیں، وہ پاؤں کی بیڑیاں بن کر پڑ گئیں، اور وہ قدم نہ اٹھ سکا. بالکل وہ دھمکی دے کر، وہ پہلے ہی کون سی ایسی کون سی تھی اپنی آبرو پر شب کی منتوں نے کھو دی رہی، صحیح بات ختم. وہ وقت تھا تحریک چلانے کا، ہم بھی خادموں کی حیثیت سے شریک ہو گئے تھے، آئے میدان میں آئے. لیکن یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہوا. اب پھر ایک سیاست کے گڈمڈ معیشو کے ساتھ، پھر مذہبی جذبے کو آ کر اور عوام کو مشتعل کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، میرے نزدیک یہ اس ملک کے اندر اس کے استحکام کے اعتبار سے بھی انتہائی خوفناک نتائج کی حامل ہے، اور دینی اعتبار سے بھی ان شرائط کو پورا نہیں کرتی. آئے میدان میں، وہاں پر بھی بات جو ہے شریعت محض میں اسی پر چل رہی تھی. بار بار میں نے کہا تھا کسی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک یہ شکل نہیں ہوگی ہمارا یہ کام جو ہے وہ منظم طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ تھی اصل میں وہ دوسری بات جس پر میں آج تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. یہ معاملات جس رخ پر جا رہے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر نہیں انل ملکر کا فریضہ سر انجام دینا سڑکوں پر، اس سے زیادہ خوش آئند بات کیا ہوگی؟ لیکن پچھلے دو جمعوں میں جو میں تقریریں کر چکا ہوں، اس سے معلوم ہوا یہ بہت اونچی منزل ہے، یہ ٹپ آف دی ٹاپ ہے. اس لیے میں نے کہا تھا آج بھی شروع میں، میں نے اپنے دو جمعوں کی تقریر کا خلاصہ بیان کیا تھا، یہ منزلیں طے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے عہد نامہ تو لو کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے وجود پر اپنے دائرہ کار میں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے. ہم نے اپنی تنظیم کے عہد نامے میں شامل کیا ہے انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان احجر کل ما یکرہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناپسند ہے. وان اجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی، اور اپنی امکان بھر جد و جہد کروں گا اس کی راہ میں. اور وہ کیا ہوگی؟ فانفق مالی وابذل نفسی، اور اپنا مال بھی کھپاؤں گا، جان بھی کھپاؤں گا، لاقامت دین ہی و الاء کلمتہ ہی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. یہ عہد لیجئے، جو اس عہد کے اوپر دستخط کرے آئے سر آنکھوں پر. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنائیے، اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے. یہ نہیں کرتے تو وہ شرط پوری نہیں ہوتی، پھر معلوم ہوا وہی سیاست اور وہی چودراہٹ. اب یہ میں کیا عرض کروں کہ چونکہ مجھے کچھ تجربہ ہوا متحدہ شریعت محاذ کا، وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو میں بت کدے میں بیان کروں تو سنم بھی بولے ہری ہری. جھگڑے اس پر چلتے رہتے تھے کہ فلاں پوسٹر میں فلاں جماعت کا نام نمایاں کیوں آیا اور ہمارا نام پیچھے کیوں دے دیا گیا، فلاں کے اندر فلاں کو نمایاں کر دیا گیا اور فلاں کو غیر نمایاں. یہ اس پر گفتگو ہے، بڑے بڑے اشتباہات. بغیم بینہم تعصبہم جبین و قلوبہم شتا، بظاہر نظر آ رہے کہ جمع ہیں، دل پھٹے ہوئے. یہی معاملہ نظام مصطفیٰ میں تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے ایک دوسرے کے پیچھے، اسلام قائم کرنے چلے. یہی معاملہ آج ہے، رمضان مبارک کی افطاری میں 6 جماعتیں ہو رہی ہیں ایک جگہ پر، اور ہو رہا ہے اسلام کے لیے اتحاد. جب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی، اسلام کے نام کو سیاست کے اندر کچھ سیاسی تالے آزماؤں کے لیے ایک اضافی سپورٹ بنا دینا، یہ در حقیقت دینی اعتبار سے میرے نزدیک جرم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ وہ اس سے ہٹ کر، اس سے بچ کر، اس طریق پر جد و جہد کے لیے کمر کسے. وہ سے نکاتی پروگرام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یا جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ کام کرنا ہے تو یہ پری ریکوزٹس ہیں، یہ شرائط ہیں، ان سے درجہ بدرجہ، منزل بمنزل آگے بڑھا جائے. ورنہ بات وہی ہے کہ جو خطرے نظر آ رہے ہیں باہر بھی اندر بھی، پھر کہیں کوئی ہنگامہ ہو گیا، کوئی فساد ہو گیا، یہاں ہو گیا، اس کا رد عمل سندھ میں کیا ہوتا ہے، اس سے بھارت کیا فائدہ اٹھاتا ہے، امریکہ آپ کی جنگ لڑنے نہیں آئے گا، امریکہ آپ کو کچھ ٹکے دے سکتا ہے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں آپ کے لیے، ہتھیار دے دے گا، کچھ لڑ لیجئے، وہ بھی ایک حد تک، بھارت کو ایک حد سے زیادہ ناراض وہ کبھی نہیں کرے گا. یہ تو اندرونی استحکام ہو. اس میں وہ بات بھی میں نے عرض کر دی، جو لوگ دین کے خلاف یہاں کو چلتے ہیں وہ گویا کہ خود دوسروں کو موقع دیتے ہیں. لہذا بات دو طرفہ ہے، اللہ کرے کہ دونوں کی سمجھ میں بات آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.